الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بابا سے بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادران ملت آج کی نشست میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے یہ آیت مقدسہ اتنی مشہور ہے کہ ہم مسلمانوں کا بچہ اس آیت مقدسہ سے اچھی طرح سے واقف ہے بلکہ دنیا میں غیر مسلم اسکالرز بھی جب میلاد مصطفیٰ پہ گفتگو کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کرتے ہیں. فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت ساری جہاں کے لیے. مرادی ماننا یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. عالم کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے سوال کو اٹھا کے جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ماں سوا کو عالم کہتے ہیں. عالم کی کئی قسمیں ہیں, عالم امکان بھی ہے, عالم امر بھی ہے, عالم انوار بھی ہے, عالم ملائکہ بھی ہے, عالم اجسام بھی ہے. پھر آپ آگے بڑھیں گے تو عالم اجسام کی کئی قسمیں ہیں, عالم انسان بھی ہے, عالم حیوانات بھی ہے, عالم جمادات بھی ہے, عالم نباتات بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. العالمین کا یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر ہر عالم کے لیے رحمت ہے. حضور ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے, جنات کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, ہم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے. حضور علیہ السلام کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ ملا, حضور علیہ السلام کی رحمت سے عرش کو بھی حصہ ملا, حضور علیہ السلام کی رحمت سے جبریل کو بھی حصہ ملا, حضور علیہ السلام کی رحمت سے شیطان کو بھی حصہ ملا. حضور عرش کے لیے بھی رحمت, حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبریل کے لیے بھی رحمت. اب اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کب سے اللہ کی رحمت ہے, تو جواب اسی آیت مقدسہ میں موجود ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی جب سے عالم ہے اس وقت سے حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے. کوئی پھر دوسرا سوال آپ سے یہ کر دے کہ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کب تک اللہ کی رحمت ہے, جواب اسی آیت مقدسہ میں موجود ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جب تک عالم ہے پیارے مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بھی ہمارے لیے رحمت, نزا کے وقت بھی حضور رحمت, قبر کے اندھیروں میں بھی حضور رحمت, میدان قیامت میں بھی حضور رحمت, میزان عدل پر بھی حضور رحمت, پل صراط پر بھی حضور رحمت, اور چشمہ کوثر پر بھی پیارے مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت ہے. صاحب روح البیان نے اسی آیت مقدسہ کے تحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. گویا صحابہ کرام نے عرض کی کہ پیارے آقا, زندگی پاک تو ظاہر ہے کہ بہتر ہے, مگر وفات شریف کیسے بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ہماری قبر شریفہ میں ہر جمعے کے دن, یعنی جب ہم وصال کے بعد قبر شریفہ میں جائیں گے, تو ہر جمعے کے دن اور پیر کے دن تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, اور اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے, خراب ہوں گے, تو میں تمہارے لیے دعائے مغفرت فرماؤں گا. حضور علیہ السلام اس دنیا سے لے کر آخرت تک اللہ اکبر ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت ہے. صاحب تفسیر روح البیان نے اسی آیت مقدسہ کے تحت اس حدیث شریف کو بھی نقل فرمایا، سنیے آپ اور ایمان کو تازہ کیجئے. حضور علیہ السلام نے جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل، ہم تو رحمت للعالمین ہیں اور تم بھی عالم میں ہو، بتاؤ تم کو ہم سے کیا رحمت ملی؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب تک مجھے انجام کار کی خبر نہیں تھی کہ خراب ہوگا یا اچھا ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں ہاروت اور ماروت کا انجام جبریل دیکھ چکے تھے، ابلیس کا انجام جبریل دیکھ چکے تھے. تو یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے مجھے امن نصیب ہو گیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بارے میں قرآن میں فرمایا صاحب قوت عرش کے پاس رہتا ہے اور وہ امین ہے. تو یا رسول اللہ، یہ آپ کی رحمت سے مجھے اللہ نے یہ حصہ عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے لیے رحمت، تمام مرسلین کے لیے رحمت، حضرت آدم کے لیے حضور رحمت، حضرت نوح کے لیے حضور رحمت، حضرت ابراہیم کے لیے حضور رحمت، حضرت اسماعیل کے لیے حضور رحمت. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب حضور علیہ السلام عرش پر جلوہ گر ہوئے تو عرش نے حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کو تھام لیا، پکڑ لیا. عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جسے اللہ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے، میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہوں. جب اللہ تعالی نے مجھے پیدا فرمایا تو میں اس کے جلال کی وجہ سے لرز اٹھا، پھر میرے سینے پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ. تو اس تحریر سے میری حیرت اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا، اور جب آپ کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا رسول اللہ، میرا سارا اضطراب ختم ہو گیا. اب عرشِ اعظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسم شریف میرے دل کے آرام اور اطمینان کا سبب بنتا ہے، جب آپ کے اسم شریف کی یہ برکت ہے تو پھر خود آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ بس یا رسول اللہ، آپ مجھ پر صرف ایک نظر کرم فرما دیں، ایک نظر کرم. تو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام عرش کے لیے بھی رحمت، حضور علیہ السلام اس زمین کے لیے بھی رحمت ہے، کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے زمین کو فائدہ یہ ہوا کہ یہ کفر و شرک سے پاک ہو گئی، اس پر نور و عرفان کا دور دورہ ہو گیا، اس زمین پر مسجدیں بننے لگی، اذانیں مساجد سے گونجنے لگ گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام پوری زمین پر گونجنے لگ گیا. تو حضور علیہ السلام، علماء فرماتے ہیں کہ زمین کے لیے بھی رحمت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو، فرشتوں کو تو حصہ ملا ہی ملا، لیکن کافروں کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت سے حصہ ملا. اور وہ کیا؟ فرماتے ہیں علماء کہ انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کی تاریخ پر اگر نظر ڈالو تو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ جب نبی اس دنیا میں آتا ہے اور قوم کو دعوت ایمان دیتا ہے، اور جب قوم انکار کرتی چلی جاتی ہے تو نبی کی دعوت رکتی نہیں ہے بلکہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جب نبی قوم کو سمجھانے میں انتہا کر دیتے ہیں اور وہ نہیں مانتی تو وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، پھر اس قوم پر ایسا عذاب آتا ہے کہ ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں، جیسے کہ گزشتہ انبیاء کرام
اور ان کی امتوں کے احوال آپ پڑھیں تو یہ بات آپ کو ملے گی. مگر حضور کریم علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکت سے آپ کے دشمنوں پر بھی اللہ نے ایسا عذاب نازل نہیں فرمایا پانی کا عذاب جیسا پچھلی قوم پہ آیا کہ سب کو بہا کے لے گیا، ایسا نہیں آیا. پتھروں کا عذاب جو نازل ہوا پچھلی قوم پر، ایسا اس امت پہ نہیں آیا. فرماتے ہیں کہ سورہ آراف میں کفار نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ، حضور پر نازل ہونے والی آیتیں اگر حق ہیں تو معاذ اللہ ہم ان آیتوں کو نہیں مانتے، ہم اس کے کھلے مخالف ہیں، تو اب تو ایسا کر کے ہم پر پتھر برسا اور ہم پر عذاب نازل فرما دے. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ کی شان نہیں ہے، اے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان پر عذاب کو نازل فرمائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قیامت تک اپنی امت میں موجود ہے، لہذا حضور کی برکت سے حضور کی امت پر ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا کہ پچھلی امتوں پر آیا. فرماتے ہیں یہ حصہ ملا کافروں کو حضور علیہ السلام کی رحمت سے. حضور علیہ السلام کی رحمت سے شیطان کو بھی حصہ ملا. علماء فرماتے ہیں وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جب ابلیس لعین کو مردود کیا گیا، لعین کیا گیا، مردود کیا گیا، تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ روزانہ ایک تھپڑ، ایک تماچہ غضب اس ابلیس کے منہ پہ مارا کر. تو فرشتے ہر روز اس کے منہ پر تماچہ مارتے، جس کی وجہ سے ہر روز اسے درد و الم ہوتا، اور ایسا درد ہوتا کہ دوسرے دن تک اس کا اثر باقی رہتا. جب اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو شیطان نے رو کے عرض کی بارگاہ الہی میں کہ مولا، یہ تمام عالم میں بھی تو ہوں، کیا اس رحمت سے مجھے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے سے فرمایا کہ اسے تماچا مارنا چھوڑ دے تاکہ اسے بھی میرے محبوب کی رحمت سے حصہ عطا ہو جائے. فرماتے ہیں کہ شیطان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ ملا. حضور شاہ عبد القمودیس دہلوی رحمت اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ فرمائیے حضور، رحمت مصطفیٰ سے ابلیس ملعون کو کیا حصہ ملا؟ حضور شاہ عبد القمودیس دہلوی نے فرمایا کہ حضور کی حقانیت، حضور کی ہدایت اس مرتبے کو پہنچ گئی تھی کہ جاء الحق وزحق الباطل، یعنی باطل بالکل مٹ جائے، اس اعتبار سے تو ابلیس کو بالکل نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کا باقی رہنا، نابود نہ ہونا، یہ صرف اور صرف رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا اثر ہے کہ وہ بالکل ہی نیست و نابود نہیں ہوا. اللہ اکبر. اب جس وقت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پر ہم دنیا میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہے، تو دنیا میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سرکار سب کے لیے رحمت ہے جیسا کہ آپ سارے لوگ کہتے ہیں، تو کفار سے جہاد پھر حضور نے کیوں فرمایا؟ ان کو قتل کیوں کرایا؟ یہ سوال اٹھتا ہے. تو یاد رکھو، رحمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ سبھی کو دودھ پلایا جائے. سانپ کو مار دینا، جسم کے خراب اور گلے سڑے حصے کو کاٹ دینا، یہ رحمت ہے. اسی طرح حکومت کا چوروں اور ڈاکوؤں کو سزا دینا تاکہ ملک محفوظ رہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ رہے، لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے، یہ رحمت ہے. اسی طرح کفار کے غلبے کو توڑ دینا، کلمہ الہی کو بلند کر دینا، یاد رکھو کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے. بلا تشبیہ و تمثیل پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، مگر پھر بھی کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے کسی کو بے علم رکھتا ہے، تو یہ تمام انتظام اللہ کا اس میں حکمت اور مصلحت ہے، یہ خلاف رحمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ تھوڑا سا ہم امام اہل سنت کی زبان سے زبان ملا دیتے ہیں اور پھر ہم رحمتوں کی نہ ختم ہونے والی گفتگو کی طرف اب بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میرے حضور اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کہاں پہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ خلق دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے، لیکن کبھی ہم نے منبر و محراب پر بیٹھ کر کسی کو سمجھاتے ہوئے نہیں سنا کہ اس سلام کے اس شعر کا مطلب یہ ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے، کبھی نہیں سنا، اور نہ ہی ہم نے کبھی مانا جاننے کی کوشش کی، نہ ہی سیکھنے کی کوشش کی۔ منبر و محراب کے وارثین پر لازم ہے کہ وہ قوم کو امام اہل سنت کے اشعار کی تشریح بتائیں، تاکہ قوم کو پتا چلے کہ امام اہل سنت اپنے اشعار میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امام اہل سنت کی شاعری کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ مجددین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہر مرید اپنے پیر کو مجدد کہنے لگ گیا۔ کراچی کے 18 ٹاؤن ہیں تو گویا 18 مجدد تو پیدا ہو گئے، اب ضلع کتنے ہیں تو اتنے مجدد ادھر بھی آ جائیں گے، پھر ہر UCs کے اندر مجدد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بابا یہ جتنے مجددین کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ میرے امام اہل سنت کی کتابوں کے نام ہی درست پڑھ لینا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، عربی میں بھی اس تک گنتی نہیں آتی، اور کہتے صاحب کہ وہ مجدد ہے وہ مجدد ہے، اب مجدد ہی نام رہ گیا تھا نا۔ دیکھو ایک دور تھا کہ صاحب ہر شخص نے داڑھی رکھ لی، اب بتائیے آپ کے جو نماز پڑھاتا ہے جو علم دین رکھتا ہے اس کو کیا کہیں؟ علماء نے نکالا کہ پھر ایسا کریں کہ آپ ایسوں کو ملا کہیں، اور پھر ملا کا لفظ بڑا عزت بھرا لفظ تھا، ملا علی قاری، ملا حسن، یہ بڑا عزت بھرا لفظ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہر آدمی ملا بن گیا، اب کیا کریں؟ کہنے لگے اب ایسا کرو کہ اب مولوی صاحب کہنا شروع کر دو، پھر مولوی صاحب کا لفظ یہ چلنا شروع ہو گیا، اور یہ پھر آگے بڑھتا رہا، صاحب اب کیا کریں؟ اب علامہ کہنا شروع کر دو، پھر یہ لفظ آگے بڑھا، اب کیا کریں؟ اب مولانا کہنا شروع کر دو، پھر یہ لفظ آگے بڑھا، صاحب اب کیا کریں؟ کہنے لگے کہ اب ایک ہی نام رہ گیا ہے مجدد، اب ایسا کرو کہ مجدد کہنا شروع کر دو۔ تو ہر پیر اب اپنے مولوی کو مجدد کہنے لگ گیا، اور پیر صاحب کو عربی میں 20 تک گنتی نہیں آتی، اور نعرہ لگاتے ہو مجدد کا۔ بابا یہ مجدد بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مجدد کی شان اور مجدد کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کو مجدد دین و ملت یہ عوام نے نہیں کہا، بلکہ چوٹی کے علماء کرام نے مجدد دین و ملت کہا، کہ امام اہل سنت نے ہر جگہ پر دین کا دفاع کیا، اور وہ علوم کے خزانے بہائے، کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں مجدد دین و ملت کہنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ضروری ہے کہ قوم کو سمجھایا جائے کہ امام اہل سنت کہنا کیا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں امام اہل سنت کی محبت اور پیدا ہو، اور لوگ امام اہل سنت کی شاعری کی طرف آئیں اور ان کے قریب آئیں، اور عشق مصطفیٰ لوگوں کے قلوب میں صحیح معنوں میں پیدا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کہاں پہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ خلق تمام مخلوق، داد رس مدد کرنے والے، منصف، فریاد رس کے معنی فریاد سننے والے، کہف جائے پناہ، روزے مصیبت روزے قیامت۔ خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کہاں پہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس تمام خلق خدا کے لیے دادرس ہے، ہر آنے وقت میں آپ فریاد رسی فرمانے والے ہیں، اور دنیا تو دنیا، میرے اعلی حضرت فرماتے یا رسول اللہ آپ قیامت میں بھی ہمارے لیے جائے پناہ ہیں، قیامت میں بھی آپ ہماری مدد فرمانے والے ہیں۔ اب امام اہل سنت بظاہر تو ایک شعر کہتے ہیں اور کئی آیات بینات کی طرف، کئی احادیث کی طرف، کئی واقعات کی طرف وہ اشارہ فرما دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی داد رسی کی طرف اور فریاد رسی کے حالات واقعات کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ قبیلہ عراش کا ایک شخص شہر مکہ میں اونٹ بیچنے کے لیے لایا، ابو جہل نے اسے اونٹ خریدا مگر رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ غریب آدمی بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کس سے کہوں، وہ جس سے بھی کہتا تو لوگ اس سے کہتے کہ ابو جہل تو ہمارا سردار ہے اور اس سے پیسے نکلوانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ وہ شخص چلتے چلتے حرم کعبہ میں آ گیا اور حضور علیہ السلام بھی حرم کعبہ کے گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے قریش کو مخاطب کر کے داد رسی چاہی، کچھ لوگ ایک حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، یہ ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اہل قریش میری داد رسی کرو، میں غریب آدمی ہوں، میں اونٹ لے کر کے آیا، اسے بیچا تو اسے ابو جہل نے خریدا لیکن وہ پیسے نہیں دیتا۔ اب جتنے لوگ بیٹھے تھے یہ حضور کے مخالف تھے، انہوں نے اس شخص سے کہا وہ سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں نا وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، تمہاری مشکل کو دور کر دیں گے، ایسے ہی مذاق کے طور پہ انہوں نے کہا، ان کے پاس جاؤ، ان سے شکایت کرو۔ اس نے کہا واقعی میرا کام ہو جائے گا؟ کہا تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ، ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خرید دیا، پیسے نہیں دیے، میں غریب آدمی ہوں، تو آپ میری مدد فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو جہل تو میرا دشمن ہے، وہ لوگ بھی میرے دشمن ہیں اور دشمن میری بات کو کیسے مانے گا، نہیں، فرمایا چلو ابو جہل کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ساتھ لے کر ابو جہل کی طرف روانہ ہوئے تو کفار نے بھی پیچھے اپنا ایک جاسوس بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ابو جہل کی آواز آئی، کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل فوراً آیا، دروازہ کھول دیا، چہرے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، پھیکا پڑ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے گویا فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، غریب کا مال لیا اور اسے پیسے نہیں دیتا، فوراً اس کے پیسے لا کر کے اسے دے۔ وہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ میں ابھی لاتا ہوں، آپ کو آنے کی یہاں پہ کیا ضرورت تھی، میں ابھی لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اندر گیا اور فوراً رقم لا کر کے اسے دے دی۔ اب یہ جاسوس دوڑا وہ حرم کعبہ میں جو قریشی بیٹھے تھے وہاں پر، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یقیناً ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ کو تو معاذ اللہ کوئی جواب ہی نہیں دیا ہوگا، کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی ہوگی۔ وہ کہنے لگا معاملہ ہی الٹا تھا، ابو جہل جب دروازے پہ آیا تو اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور رنگ اس کا پھیکا پڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل جب اس حلقے میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ تو نے محمد ابن عبداللہ کی بات کیوں مان لی، کیسے مان لی؟ وہ کہنے لگا کہ جب انہوں نے دستک دی تو میرے جسم پر ایک خوف طاری ہو گیا، ایک رعب طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہاں پہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، کوئی آ جائے اور حضور علیہ السلام سے مدد طلب کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو انسان کی بات ہے. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک جنگل میں ہم داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرنی کو شکار کیا ہوا تھا. اس ہرنی نے جب حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ اکبر، حضور علیہ السلام اس ہرنی کے پاس. اب حضور کی کمال شفقت ہے کہ حضور ہرنی سے گفتگو فرما رہے ہیں. فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہرنی نے مجھے یہاں پہ شکاری نے مجھے یہاں پہ شکار کر لیا. یہ وہ وقت ہے جس میں میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد فرما دیں، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرنی اگر تو واپس نہ آئی تو. اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر واپس نہ آؤں نا تو مجھ پر اس شخص کی طرح سے لعنت ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اے شکاری اسے چھوڑ دے، میں ضامن ہوں، یہ جائے گی اور دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. گویا شکاری نے کہا یا رسول اللہ، جب شکار جال سے نکل جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا. فرمایا ہم ضمانت لیتے ہیں، یہ واپس ضرور آئے گی. اللہ اکبر، ہرنی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد دودھ پلا کے واپس آ گئی. حضور علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا شکاری، کیا تو اس ہرنی کو میرے ہاتھ فروخت کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، ہدیے میں دیتا ہوں. حضور نے ہرنی لی، فرمایا ہرنی سے جا، تو آزاد ہے. زید ابن ارقم فرماتے ہیں ہرنی جا رہی تھی، اچھل رہی تھی، کود رہی تھی، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد برحق رسول ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جبریل امی سدرہ سے نازل ہو گئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اس ہرنی کو اپنے بچوں سے جو محبت ہے، میں اس سے کہیں بڑھ کر آپ کی امت پر رحم فرمانے والا ہوں. اور میں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں امت کو اسی طرح آپ کے سپرد کر دوں گا کہ جس طرح یہ ہرنی واپس آپ کو کر دی گئی. خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہاں پہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر، روز قیامت فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھ لیں گے، صدا لگائیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضور آدم علیہ السلام کے پاس، آدم کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، فرشتے آپ کے امتی کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے گئے. مولانا حسن رضا بریلوی رحمہ فرماتے ہیں حضور ہماری خاطر نہ میدان محشر میں، ہماری خاطر. یا حضور کی تعریف ہوتی ہے تو ہماری زبانوں سے سبحان اللہ نہیں نکلتا، اے شرم کے مارے. جو نبی کی تعریف پر سبحان اللہ نہیں کہے شرم کے مارے، میرے نزدیک اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے. حضور ہماری خاطر، ذرا غور کرو، ہم حضور کی خاطر سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہے، حضور ہماری خاطر میدان محشر میں پا برہنا ننگے پاؤں حضور ہماری خاطر دوڑیں گے. فرشتوں کہاں لیے چلے؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے. گویا ہمارے آقا فرمائیں گے فرشتوں ہے کیسا ہی، نعرے تو ہماری نام کے لگاتا تھا نا، نسبت تو یہ ہمی سے جوڑتا تھا نا، کہتا تھا نا کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. فرشتوں میرے سامنے لاؤ اسے، ترازو کے پاس لاؤ، میزان عدل کے پاس لاؤ، میری نیکیوں اس کے سامنے، میرے سامنے اس کی نیکیوں اور گناہوں کو تولو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا جیسا میرا محبوب فرماتا ہے ویسا ہی کرو۔ تھوڑی دیر رکو یہاں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے حضور کے امتی کو گسیٹتے ہوئے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، صدا لگائیں گے کیا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پتا چلا کہ زمین پر صرف ہم سنیوں کا نعرہ یا رسول اللہ نہیں ہے، میدان محشر میں انبیاء کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا، حوروں کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا، فرشتوں کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا۔ یا رسول اللہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ بے وقوف مٹا دیتے ہیں، کالا رنگ پھیر دیتے ہیں، کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں، تم کہاں کہاں سے یا رسول اللہ مٹاؤ؟ ہر سنی کے دل پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا، اور تم کو اگر یا رسول اللہ کی گونج سننی ہونا 12 ربیع الاول کے جلوس میں آ جانا، تم نشتر پارک میں آ جانا، انشاءاللہ پورا کراچی یا رسول اللہ کہہ رہا ہوگا، پورا پاکستان یا رسول اللہ کہہ رہا ہوگا، کراچی کی گلیاں یا رسول اللہ کہہ رہی ہوں گے۔ تم نے بارود کی بدبو سے لوگوں کو مروایا، ہم درود کی خوشبو سے امن بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم پیار بانٹیں گے، ہم محبت بانٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ بالفرض بالفرض ایسا کوئی شخص جسے یا رسول اللہ کے نعرے سے چڑ ہے، اگر وہ رضوان کی نظریں بچا کر جنت میں چلا بھی گیا، وہ جنت کے درختوں پہ دیکھے گا یا رسول اللہ لکھا ہو، پتوں پر دیکھے گا یا رسول اللہ لکھا ہو، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں دیکھے گا یا رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اب وہ تو یہی کہے گا نا، مولا میں تو اس نام سے دنیا میں بیزار تھا، جہاں لکھا ہوتا تھا مٹا دیتا تھا، اب وہ جب جنت سے نکل رہا ہوگا، میرا امام اہل سنت کہہ رہا ہوگا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمائیں گے میرے سامنے اس کی نیکیوں اور گناہوں کو تولو، ترازو کے پلرے میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی، دوسرے پلرے میں گناہ رکھ دیے جائیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی، گناہوں والا پلرا جھک جائے گا نیکیوں کا اٹھ جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے دیکھا یا رسول اللہ، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نا یہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے۔ حضور اپنی جیب خاص سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، نیکیوں والے پلرے میں رکھ دیں گے، یہ جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حضور کی طرف دیکھ رہا ہے نا، اور نیکیاں اور گناہ تولے جا رہے ہیں، گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، وہ پریشان ہے کہ اب یہاں پر تو اس مشکل کے اندر میرا ساتھ دے گا کون، میری مدد کون فرمائے گا؟ ادھر یا رسول اللہ میزان عدل کے پاس کھڑے ہوں گے، جیب سے پرچی نکال کے جب رکھیں گے تو یہ جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تو کامیاب ہو گیا، اب وہ قیامت کے بدلتے ہوئے منظر کو جب دیکھے گا حضور کے قدموں میں لوٹنے لگ جائے گا، میرے آقا آپ نے مجھ پہ احسان فرمایا، اس گتھی کو تو سلجھا دیں، اس مسئلے کو تو حل کر دیں، جو آپ نے نیکیوں والے پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا رکھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضور فرمائیں گے یاد کر، تو نے ایک بار کاغذ پر میرا نام لکھا اور اس نام کے آگے تو نے مجھ پہ درود لکھا، یہ وہی کاغذ کا ٹکڑا ہے جو میں نے تیرے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا۔ خلق کے دادرس، سب کے فریاد رس، کہاں پہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، روز قیامت بڑا عجب منظر ہوگا دوستو، نہ بھائی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نفسی نفسی کا دور ہوگا، ہم سارے لوگ شفاعت کے لیے ساری کتابیں کھول کے پڑھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضور آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، فرمائیے آپ. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کوئی دوسرا تلاش کرو. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہم آئیں گے، فرمائیں گے جاؤ آج کوئی دوسرا تلاش کرو. ادریس علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، ایوب علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، سب فرمائیں گے جاؤ آج کوئی دوسرا تلاش کرو. یہ خلق گھوم رہی ہے میدان محشر میں، سارے انبیاء مرسلین سے ہوتے ہوئے آخری میں پیارے مصطفیٰ کے پاس ہم آئیں گے. جب پہنچیں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے، حضور نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آؤ غلاموں میں تمہارے لیے ہو، آؤ غلاموں میں تمہارے لیے ہو. یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر سنی کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، روز قیامت آئے گا، ہم سب اٹھائے جائیں گے، پہلے ہی حضور کے پاس کیوں نہیں چلے جائیں گے؟ ہمیں تو یاد ہے نا ابھی کہ آخری میں شفاعت حضور ہی فرمائیں گے، پہلے چلے جائے، پہلے کیوں نہیں چلے جائیں گے؟ سب بھلا دیا جائے گا، سب کے پاس سے گزارا جائے گا. اگر پہلے پیارے آقا کے پاس چلے جاتے تو دل میں خیال آیا تھا، یہ کام تو آدم علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو ان کی بارگاہ میں بھی ہو سکتا تھا، یہ کام تو ان کی بارگاہ میں بھی ہو سکتا تھا. سب سے گھما کے آخر میں پیارے مصطفیٰ کے پاس، گویا رب بتا دینا چاہتا ہے کہ آج سکہ چلے گا تو میرے محبوب کا چلے گا، میرا محبوب جس پہ نظر رحمت ڈال دے گا میں اسے جنتی بنا دوں گا، اور جس سے اپنی نگاہیں پھیر لے گا وہ جہنمی بن جائے گا. فقط اتنا صبر ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت انس ابن مالک عرض کرتے ہیں ایک موقع پہ، یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن جائیے. حضرت انس نے جیسے ہی کہا میرے شفیع بن جائیے، حضور نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا. میدان محشر نفسی نفسی، باپ کو بیٹے کی فکر نہیں، اور تم کہتے ہو کہ شفیع بن جاؤ، نہیں بن سکتا، نہیں فرمایا. فرمایا بن گئے، یا رسول اللہ میری شفاعت کرنے والے بن جائیے، فرمایا بن گئے. حضرت انس کا دوسرا سوال بہت اہم، یا رسول اللہ بن تو گئے لیکن میدان محشر میں تلاش کہاں کروں گا؟ اتنی مخلوق، اتنا اجدہام، اتنا بڑا اجتماع، تلاش کہاں کروں گا؟ فرمایا تین ٹھکانے ہیں انس ہمارے، سب سے پہلے میزان عدل کے پاس آ جانا. یا رسول اللہ اگر وہاں نہ دیکھ پاؤں، فرمایا پھر پل صراط کے قریب آ جانا، وہاں پہ بھی ملاقات نہ ہو سکے، فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. یہ تین ٹھکانے ہی بڑے خطرناک ہوں گے، ہماری اعمال کے حساب سے کہہ رہا ہوں، بہت خطرناک ہوں گے. میزان عدل، پل صراط، چشمہ کوثر، تین پتے بتا دیے حضور نے، بات یہاں پہ ختم ہو گئی. لیکن میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، خود دماغ میں سوالات اٹھاتا ہوں، اس کے جوابات کی تلاش میں لگتا ہوں. حضرت انس گویا یہ کہنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میزان عدل پہ کیا کرتے ہوں گے؟ گویا آقا نے فرمایا، انس میرے غلاموں کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا نا، میں مصطفیٰ نظر رحمت ڈالتا جاؤں گا، پلرے کو جھکاتا جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ پل صراط کے قریب کیا کرتے ہوں گے؟ گویا میرے آقا نے فرمایا وہ غلام گزریں گے نا، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دوں گا، مولا میرے چاہنے والے ہیں، انہیں سلامتی کے ساتھ گزار دے. میرے اعلی حضرت فرماتے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. یا رسول اللہ آپ چشمہ کوثر پہ کیا کرتے ہوں گے؟ گویا میرے آقا نے فرمایا امت پیاسی آئے گی نا، امت تڑپتی اور بلکتی ہوئی آئے گی، اے انس میں جام کوثر بھرتا جاؤں گا، اپنے غلاموں کو پلاتا جاؤں گا. اللہ اکبر، خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہاف روزے مصیبت پہ لاکھ و سلام. عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام انصار کی حویلی میں تشریف لائے, وہاں ایک اونٹ تھا, جب اس نے حضور کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, سسکیاں لے کر کے رونے لگ گیا. آپ نے اس کی فریاد سنی, حضور اس سے گفتگو فرما رہے ہیں, فریاد سنی, فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصاری نوجوان نے کہا آقا میرا ہے. حضور نے سخت تنبیہ کی اسے, فرمایا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے. خلق کے داد رس, سب کے فریاد رس, کہاف روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام, اللہ اکبر. پھر امام اہل سنت ایک اور شعر کہتے ہیں, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. بے کس کا معنی ہے محتاج, بے یار و مددگار. دولت کہتے ہیں سرمایہ کو, بے بس مجبور و کمزور, قوت کا معنی ہے طاقت. گویا پہلے شعر میں کہا یا رسول اللہ آپ تمام مخلوق کی داد رسی اور فریاد رسی فرماتے ہیں, ہر مشکل موقع پر ہر ایک کی جائے پناہ آپ ہیں. اب کہتے ہیں میرے اعلی حضرت اے تمام مخلوق کی فریاد رسی فرمانے والے, میں ایک بے سہارا بے کس بے بس انسان ہوں, میرا سہارا میری طاقت میرا سرمایہ میری جمع پونجی اگر ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات اثر ہے. اللہ اکبر. اور واقعتاً مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو دل میں موجود عشق مصطفیٰ ہے. ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا, مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, جب غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت آیا اور حضور نے تالیف قلب کے لیے وہ تمام مال قریش کے ان لوگوں میں تقسیم فرما دیا جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, جانتے ہو کتنا مال دیا تھا حضور نے؟ ایک غلام کو سو سو اونٹ عطا فرمائے تھے حضور. میرے کریم سے گر, میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں نا قطرہ کسی نے مانگا, ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں, منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. غریب بھی پل رہا ہے تو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر, بادشاہ بھی پل رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر. اللہ اکبر. انصار کو اس میں سے حصہ عطا نہیں فرمایا, اس پر انصار کے اندر چیما گوئیاں شروع ہو گئیں, حتیٰ کہ ایک آدمی نے یہاں تک کہہ دیا اب حضور کو لگتا ہے کہ اپنی قوم مل گئی ہے اس لیے ہمارا خیال ہی نہیں رہا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں سارا معاملہ عرض کر دیا, یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا تمام انصار کو جمع کرو تاکہ اس معاملے پر گفتگو کی جائے. حضرت سعد نے اعلان فرما دیا, تمام انصار جمع ہو گئے. بڑی اہم باتیں ہیں یہ. حضور نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اے گروہ انصار کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے وسیلے سے ہدایت عطا کی, تم فقرا نہیں تھے, اللہ نے میرے وسیلے سے تمہیں غنی کیا, تمہاری آپس میں دشمنیاں نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے تمہارے دل محبت سے جوڑ دیے. اس پر انصار نے عرض کی آقا آپ سچ فرما رہے ہیں. فرمایا انصار کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ عرض کی آقا ہم کیا بتائیں, اللہ اور اس کے رسول کے ہی احسانات ہیں. فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو اور یہ سچ بھی ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت آپ کی قوم نے آپ کو نکالا تھا مکے سے ہم لوگوں نے آپ کو پناہ دی تھی مدینے میں, کہہ سکتے ہو؟ اس پر انصار پکار اٹھے ہم کون ہوتے ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, تمام احسانات اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. اللہ اکبر. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. سب سے بڑی دولت پیارے مصطفیٰ کی دولت ہے. اب سنو, فرمایا ہے انصار کیا تمہارے دلوں میں اس دنیا کی رغبت ہے جو میں نے تالیف قلب کی خاطر جن لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا انہیں دے دی, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ یہ لوگ تم مانو دولت لے کر اپنے گھر جائے اور تم مجھ مصطفیٰ کو لے کر کے اپنے گھر جاؤ, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ انصار نے رونا شروع کر دیا, کہنے لگے یا رسول اللہ اس تقسیم پر ہم راضی ہیں, لوگ مال لے کے جائیں گے اور مال والے پیارے مصطفیٰ کو اپنے گھر لے جائیں گے. اللہ اکبر, یہ شان ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو دوستو, بارہ ربیع الاول شریف عنقریب اب آنے والی ہے, گیارہ کی رات یعنی بارہویں شب یہاں پر محفل ہوگی رات تین بجے. تین بجے سے محفل ہوتی ہے فجر تک. یہ میرے نانا حضور, والد محترم اور پھر ہماری ذمہ داری, اب یہ تین سے صبح صادق تک محفل ہوتی ہے. اور جیسے ہی صبح صادق آتی ہے صلاۃ والسلام کے لیے ساری مخلوق کھڑی ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں گونجنے لگ جاتی ہے. تو آپ اس محفل میں خصوصی شرکت فرمائیں, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد نیند کریں, اچھا تگڑا ناشتہ کریں, تگڑا کھانا کھائیں, ٹھیک ڈھائی بجے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ پہنچ جائے, انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سے جلوس کا آغاز کر دیں گے. انشاءاللہ جلوس عصر تک نشتر پارک پہنچ جائے گا, پانچ بجے تک عصر کی نماز وہاں پہ ادا کریں گے. اور عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کانفرنس ہوگی اور انشاءاللہ اتحاد اہل سنت کا اظہار ہوگا, جو ہماری خواہش کے بکھرے ہوئے سارے علماء جمع ہو جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سارے علماء آپ ایک اسٹیج پر دیکھیں گے, ایک بڑا روحانی منظر ہوگا. اور اس محفل کے اندر ایک اہم اعلان کروں گا, جب آپ وہ اعلان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو ضرورت ہے کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں, یکجہتی کا مظاہرہ کریں, پیار و محبت کے ساتھ ہمارے قافلے چلنا شروع ہو جائیں اور ہزاروں جلوس جو کراچی سے نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے نشتر پارک کا انشاءاللہ تبارک و تعالی رخ کریں گے. بس آپ کے لیے کہتا ہوں, آپ دعا کریں اللہ ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے جلسوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے علماء ہمارے مشائخ کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.